हफ्ता 4 फरवरी के सैरबीन के साथ मैं हूं जावेद सुमरो। सुनने वालों को सलाम पहुंचे। अमेरिका के एक जज ने सदर ट्रंप के मुसलमानों पर पाबंदी के हुक्मनामे को मौतल कर दिया है। असरात क्या होंगे?
उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि ट्रंप को इस फैसले को अदालत में ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसकी वजह है कि शायद ये ज्यादा डिफेंडेबल नहीं है।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो वाशिंगटन के एक जज की जानिब से अमरीका आमद पर पाबंदी के इनके सदारती हुक्म की मुअत्तली के फैसले को मुस्तरद करते हैं और इसे तब्दील करवाएंगे। जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 7 ममालिक के शहरियों की अमरीका आमद पर लगाई जाने वाली पाबंदी को मुल्क भर में आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। तफसील बता रहे हैं उबैद मलिक।
सिएटल के डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स रॉबर्ट ने हुकूमती वकला के इस मौकफ के खिलाफ फैसला दिया, जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के सदारती हुक्मनामे को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदर ट्रंप ने हाल ही में एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत इराक, ईरान, शाम, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन से अमरीका आने वालों के वीजे 90 रोज तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके अलावा शाम से ताल्लुक रखने वाले पनाहगजीनों की अमरीका आमद पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाबंदी आयद की गई है। एयरपोर्ट्स पर अमरीकी कस्टम्स के हुक्काम ने अमरीकी फिजाई कंपनियों से कहा है कि जब तक मामला अदालत में है, वो पाबंदी से मुतासरा ममालिक के शहरियों को अमरीका ला सकती हैं।
उर्दू की मकबूल और मारूफ नावल निगार और अफसाना निगार बानो कुदसिया लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। इनकी उम्र 88 बरस थी। गवर्नर पंजाब ने उनकी वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अदब की दुनिया में बानो कुदसिया का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। बानो कुदसिया ने 1981 में राजा गिद लिखा, जिसका शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नावलों में होता है। इनकी कुल तसानीफ की तादाद 2 दर्जन से ज्यादा है। इनमें नावल, अफसाने, मजामीन और सवाने शामिल हैं। उन्होंने उर्दू के अलावा पंजाबी जुबान में भी लिखा। मीडिया पर चलने वाली इतलात के मुताबिक वो गुज़श्ता चंद रोज से अलील थी। अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम और अफगान जंगजू सरदार गुलबदीन हिकमतयार के खिलाफ पाबंदियां खत्म कर दी हैं। इन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से जंगी जुराइम का मुर्तकिब होने के इल्जाम में आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था। तफसील बता रही है सबा नाज।
गुलबदीन हिकमतयार पर से पाबंदियां हटाने का फैसला अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है। अफगान हुकूमत ने यह दरख्वास्त गुलबदीन हिकमतयार के मुसल्ला गरोह हिजब इस्लामी के साथ सितंबर में होने वाले उस अमन मुआहिदे के बाद की थी, जिसके तहत अफगान आइन की हिमायत और तशद्दुद का रास्ता तर्क करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई से तहफ्फुज़ देने का वादा किया गया था। गुलबदीन हिकमतयार 30 साल पहले अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे के खिलाफ गुरीला मज़ाहमत में शामिल रहे थे। उन पर 1992 से 1996 के दरमियान अफगानिस्तान में जारी खाना जंगी में काबुल में हजारों लोगों को कत्ल करवाने का इल्जाम है।
इंडिया की 2 रियासतों पंजाब और गोवा में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आज पोलिंग हुई। पंजाब में वोटिंग सुबह 8 बजे जबकि गोवा में सुबह 7 बजे शुरू हुई। तफसील बता रहे हैं जीशान जफर।
पंजाब और गोवा की तमाम नशस्तों के लिए एक ही मरहले में वोट डाले गए। पंजाब में पोलिंग के दौरान अमन अमान की सूरत हाल काबू में रही और गैर मामूली टर्न आउट के बावजूद तशद्दुद का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक था और 5 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए। तहम अंदर मौजूद वोटर्स को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका दिया गया। शाम 4 बजे तक पंजाब में वोटर टर्नआउट 66% रहा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मरतबा 2012 के टर्नआउट का रिकॉर्ड टूट जाएगा। गोवा में 40 जबकि पंजाब में 117 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले गए।
आपको बताते चलें कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुबह एक ट्वीट में लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए अपील की थी। अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के बाद इस पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ताहम ईरान का कहना है कि वो एक ना तजर्बेकार शख्स की जानिब से अमरीका की बेकार धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। तफसील बता रहे हैं जीशान हैदर।
जुमे को अमरीका के महकमा खजाना ने ऐलान किया है कि 13 अफराद और दर्जन भर कंपनियों के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी कि ईरान आग के साथ खेल रहा है। तहम ईरान का कहना है कि वो एक ना तजर्बेकार शख्स की जानिब से अमरीका की बेकार धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। नई पाबंदियां जिन कंपनियों पर आयद की गई हैं, उनमें से कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात, लबनान और चीन में मौजूद हैं, जबकि पाबंदी का सामना करने वाले अफराद में से कुछ इस्लामी जमहूरिया ईरान की पासदारान इनकलाब के अरकान भी हैं।
شمالی افغانستان میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 8 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. کسی بھی تنظیم کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ سامنے نہیں آیا. حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو فریاب صوبے میں چیک پوسٹ پر نشاور اشیاء دے کر مارا گیا. بعض اطلاعات کے مطابق ان اہلکاروں کو ہلاک کرنے والا انہی کا ساتھی تھا جو خفیہ طور پر طالبان کے ساتھ کام کر رہا تھا. جبکہ ایک خبر ایسی بھی ملی ہے کہ مارنے والا شخص طالبان کمانڈر ہے اور وہ خود کو پولیس کے حوالے کر چکا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
افغانستان کے معمر سیاستدان اور حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمت یار کا نام اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے. اس خبر کا تفصیل سے تذکرہ ذرا دیر میں کریں گے. ساتھ ہی پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج شامل رہے گا. لیکن سیربین کا آغاز امریکہ سے, جہاں ریاست واشنگٹن کے ایک جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر لگائی جانے والی پابندی کو ملک بھر میں عارضی طور پر معطل کر دیا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے گی. سیاٹل کے ڈسٹرکٹ جج جیمز رابرٹ نے حکومتی وکلا کے اس موقف کے خلاف فیصلہ دیا, جس میں کہا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی حکم نامے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں, جس کے تحت عراق, ایران, شام, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور یمن سے امریکہ آنے والوں کے ویزے 90 روز تک معطل کر دیے گئے ہیں. میں نے اس عدالتی فیصلے کی تفصیل جاننی چاہی نیو یارک میں موجود سینئر صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے.
صدر ٹرمپ نے اپنے جو صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے 7 ممالک کے حوالے سے, اس کے بعد سے اب تک کم از کم 5 ریاستوں میں جو وفاقی ججز ہیں, جس کو فیڈرل ججز کہتے ہیں, انہوں نے اس حکم نامے کے خلاف اپنا فیصلہ دیا ہے. اور اس کے لیکن وہ جتنے بھی فیصلے آئے تھے وہ مختلف چیزوں پر زیادہ فوکس تھے, یعنی پارشل بینس آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کہ جنہوں نے پارشلی جو ہے ان بینس کو ختم کیا تھا. یہ اس فیصلے کا جو فرق ہے دوسروں سے وہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اس جو صدارتی حکم نامہ ہے اس کو معطل کر رہا ہے. اور اس کے اور اس کی دوسری بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عدالت میں لے جانے والے, اس مقدمے کو عدالت میں لے جانے والے جو لوگ تھے اس میں جو واشنگٹن ریاست ہے اس کے گورنر تھے, پھر منیسوٹا ریاست بھی اس میں شامل تھی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقدمات ویسے کورٹس میں ہیں جس میں کہ امیزون, گوگل اور دوسرے بڑے جو کمپنیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں.
لیکن ایک جو سرکاری وکیل تھا اس نے کہا کہ کسی ریاست کے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کو روک سکے.
دیکھیے وفاق کا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. گرچہ آپ نے یہ 3-4 دن پہلے دیکھا کہ جو ایکٹنگ اٹارنی جنرل تھی ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا سیلی ییٹس کو, جب انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہم اس فیصلے کو عدالتوں میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہم کریں گے. تو ہم نے اس وقت تو وہ دیکھا, اور ابھی تو ظاہر ہے کہ حکومت نے چونکہ یہ اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے تو وہ تو اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا موقف بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ ریاستوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے. لیکن امریکہ کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو بڑی واضح طور پر نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ صدارتی حکم نامے کوئی نئی چیز نہیں ہے.
لیکن کیا ان کو روکا بھی جاتا ہے عدالتوں کی طرف سے؟ اس طرح کی بھی کوئی تاریخ ملتی ہے؟
بالکل, صدارتی جو حکم ناموں کے علاوہ بھی دیکھیں, ایک صدارتی حکم نامے کی معطلی میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی اہمیت کی اہم چیز ہے, لیکن جتنی بھی اسٹیٹ پالیسیز ہیں ان کو ججز روکتے رہے ہیں تاریخ میں. یعنی گزشتہ سال نومبر میں اوباما انتظامیہ کی جانب سے اوور ٹائم کے حوالے سے کچھ قوانین آئے تھے, اور اس کو ٹیکسس کی ایک عدالت کے ایک وفاقی جج نے اس کو روک دیا تھا. اس سے پہلے بھی آپ کو بہت ساری ایسی تاریخیں مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر ججز نے جو وفاقی اقدامات ہیں, پالیسیز ہیں یا کوئی حکم نامے آئے ہیں
جی,
ان پر عمل درآمد روکا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مقدمات آگے پھر سپریم کورٹ تک پہنچے.
تو اس مرتبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس کو چیلنج کرے گی جیسا کہ انہوں نے کہا ہے, اور اگر چیلنج کرے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ دیکھتے ہیں آپ؟
مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں ہی ہوگا, گرچہ ٹرمپ انتظامیہ کی اپنی کے اوپر پریشر ہے, بڑھ رہا ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کو اس فیصلے کو عدالت میں زیادہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے, اس کی وجہ ہے کہ شاید یہ زیادہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے, بلکہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پر جائیں اور جو اس پالیسی ہے اس کو تھوڑا ذرا ریفائن کر کے دوبارہ لائے تاکہ اس کو ڈیفینڈ تو کر پائیں.
یہ تھے نیو یارک سے صحافی اور تجزیہ کار جہانگیر خٹک. اور امریکہ میں تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں نامہ نگار برجیش اپادھیائے. برجیش, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا اب سفری صورتحال معمول پر آ گئی ہے؟
دیکھیں جاوید, عدالت کے فیصلے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد کسٹمز اینڈ بارڈر پیٹرول نے تمام ایئر لائنز کے ساتھ ایک کانفرنس کال کی اور کہا کہ جن سات ممالک کے پیسنجرز کے ویزا رد کر دیے گئے تھے انہیں اب آنے کی چھوٹ ہے. قطر ایئر ویز اور ایئر فرانس نے کہا کہ وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. قطر ایئر ویز نے تو اپنی ویب سائٹ پر لگے ٹریول الرٹ کو بھی اپڈیٹ کیا ہے اور عربی اور انگریزی دونوں میں لکھا ہے کہ جن کے پاس بھی گرین کارڈ ہو یا ویلڈ ویزا ہو انہیں سفر کرنے کی اجازت ہے. مسلمانوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کیئر نے عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے لوگوں سے جلد اپنے فلائٹس دوبارہ سے بک کرنے کی اپیل کی ہے, لیکن فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ اس پابندی سے متاثر کتنے پیسنجرز فورن امریکہ کی فلائٹ بورڈ کر رہے ہیں. ہاں, نیو یارک کے گورنر نے ایران کی ایک 4 ماہ کی بچی جو یہاں علاج کے لیے آ رہی تھی اور اس پر پابندی لگ گئی تھی, اسے روک دیا گیا تھا, اسے یہاں کہا ہے کہ اسے یہاں آنے دیا جا رہا ہے اور ڈاکٹرز نے اس کا علاج مفت میں کرنے کا وعدہ کیا ہے.
برجیش, یہ بتائیں کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی کوئی رد عمل آیا ہے؟ عموماً وہ ٹویٹر کا سہارا لیتے ہیں اپنے رد عمل کے لیے.
بالکل جاوید, صبح سے کئی ٹویٹ کر چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جج کا یہ فیصلہ جو ملک سے قانون بحال کرنے کا حق واپس لے رہا ہے بالکل بےتکا ہے, اٹھ پٹانگ ہے اور اس فیصلے کو پلٹ دیا جائے گا. ایک دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی ملک اپنی سیکورٹی کی وجہ سے یہ نہیں طے کر سکے کہ کون اندر آ سکتا ہے اور کون نہیں تو یہ بہت بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. اور یہ فیصلہ اور ناگوار گزرا ہے ٹرمپ ٹیم کو, کیونکہ اس کے ٹھیک پہلے, جس کا ذکر جہانگیر بھی کر رہے تھے, کہ بوسٹن کی ایک عدالت نے جو ایگزیکٹو آرڈر پر وقتی بین ہٹانے کا فیصلہ سنایا تھا وہ اسے اپنی جیت کے طور پر پیش کر رہے تھے اور اس کے فوراً بعد سیاٹل سے یہ بڑا فیصلہ آ گیا. اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے پورے امکان ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچنے والا ہے.
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے, بہت بہت شکریہ. سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے اپنے اوپر لگنے والی پابندیوں میں اضافے کے باوجود ایران آج فوجی مشقوں میں نئے میزائل اور رڈار سسٹم کا تجربہ کر رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ دھمکیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں. امریکہ نے گزشتہ روز ایران کے 13 شہریوں اور درجن بھر کمپنیوں کو نئی پابندیوں کا نشانہ بنایا تھا. اس اقدام کی وجہ تہران حکومت کا حالیہ بیلسٹک میزائل تجربہ اور اس کی دیگر سرگرمیاں بتائی گئی ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کے مطابق ایران کی جانب سے آج فوجی مشقوں میں نئے میزائل اور ریڈار سسٹمز کا تجربہ کرنے کا مقصد اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ اور حالیہ امریکی پابندیوں کو مسترد کرنا ہے.
من میتوانم امروز
آج میں اس بات کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمارے دفاعی نظام پر جو پابندیاں لگی تھیں انہیں ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اب ہم مکمل طور پر خود مختار ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے گزشتہ روز ایران کے میزائل پروگرام کے باعث اس ملک کے 13 شہریوں اور درجن بھر کمپنیوں پر تازہ پابندیاں عائد کی تھیں. نئی پابندیاں جن کمپنیوں پر عائد کی گئی ہیں ان میں سے کچھ متحدہ عرب امارات، لبنان اور چین میں موجود ہیں. گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا تھا
Today the US sanctioned 25 individuals and entities that provide support to Iran's ballistic missile program.
آج امریکہ نے 25 شخصیات اور کمپنیز پر پابندی لگا دی ہے جو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کر رہے تھے. یہ اقدام ایران کے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربے اور دہشت گردی کی مسلسل معاونت کرنے کے رد عمل میں کیا گیا ہے. ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی طاقتوں کا معاہدہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں.
امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے ایران کو دہشت گردی میں معاونت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے کے باعث واشنگٹن حکومت مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایران آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیا وہ اس بات کی قدر نہیں کریں گے کہ صدر اوباما ان کے ساتھ کتنے مہربان تھے لیکن ٹرمپ نہیں. ایران کے حالیہ میزائل تجربے کے بعد امریکہ نے ایران پر اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا. ادھر امریکہ کی جانب سے ایران پر حالیہ پابندیوں کے حوالے سے جرمن وزیر خارجہ زیگ مار گیبرل کا کہنا ہے
یہ بالکل واضح ہے کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. امریکہ کی جانب سے اس پہ رد عمل بجا ہے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اس میزائل تجربے کا طے شدہ جوہری معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہم اس معاہدے کے نفاذ کی حمایت جاری رکھیں گے.
دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایک ناتجربہ کار شخص کی جانب سے امریکہ کی بے کار دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا. ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق علاقائی سطح پر دہشت گرد گروہوں کی مدد کرنے پر امریکیوں کو ان پابندیوں کا ہدف بنایا جائے گا. بیان کے مطابق ان پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد اور کمپنیوں کے نام جلد ہی جاری کر دیے جائیں گے. ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور تہران کے خلاف نئی امریکی پابندیاں غلط ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور افغان جنگجو سردار گلبدین حکمت یار کا نام دہشت گردی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. ان کے خلاف عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. انہیں اقوام متحدہ کی طرف سے جنگی جرائم کا مرتکب ہونے کے الزام پر عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری.
پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ افغان حکومت کی درخواست پر کیا گیا. افغان حکومت نے یہ درخواست گلبدین حکمت یار کے مسلح گروہ حزب اسلامی کے ساتھ ستمبر میں ہونے والے اس امن معاہدے کے بعد کی تھی جس کے تحت افغان آئین کی حمایت اور تشدد کا راستہ ترک کرنے پر انہیں قانونی کارروائی سے تحفظ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. گلبدین حکمت یار 30 سال پہلے افغانستان پر سوویت قبضے کے خلاف گوریلا مزاحمت میں شامل رہے. گلبدین حکمت یار پر 1992 سے 1996 کے درمیان افغانستان میں جاری خانہ جنگی میں کابل میں ہزاروں لوگوں کو قتل کروانے کا الزام ہے. دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اس فیصلے پر احتجاج کر رہی ہیں. تاہم ستمبر میں ہونے والے امن معاہدے کو امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں اور اقوام متحدہ نے امن کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ گلبدین حکمت یار پر اثاثوں کے انجمات، سفری اور اسلحے کی خرید پر پابندیوں کا مزید اطلاق نہیں ہوگا. گلبدین حکمت یار افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور جدید افغان تاریخ کی ایک متنازعہ ترین شخصیت ہیں.
تفصیلات پیش کر رہی تھیں شمائلہ جعفری. گلبدین حکمت یار کا نام دہشت گردی کی فہرست سے ہٹائے جانے پر افغانستان میں حکومت کا کیا رد عمل ہے؟ اس کی تفصیل بتائی کابل سے نامہ نگار سید انور نے.
سرکاری رد عمل تو یہی تھا کہ صدر اشرف غنی کے سینئر مشیر آج ایک پریس کانفرنس بلایا اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس فیصلے کی خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی انہوں نے افغان حکومت کی نمائندگی سے دوسرے جو جنگی دڑے ہیں جو حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے مطالبہ کیا کہ یہ ایک چانس ہے اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن مذاکرات کا راستہ اختیار کریں.
اچھا، اور ذرائع ابلاغ جو ہیں افغانستان میں ٹی وی یا اخبارات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
آج جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا فیصلہ سامنے آیا تو اس حوالے سے عام لوگوں کے درمیان یا جو حزب یا حکمتیار کے گزشتہ سابق مخالف دڑے ہیں ان کی رد عمل بھی ملا جلا تھا. کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر افغانستان میں ایک بندوق بھی زمین پر رکھا جائے تو یہ افغانستان کے مفاد میں ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ حکمتیار اور اس کے جو مسلح افراد ہیں وہ امن مذاکرات کا حصہ بن کر حکومت میں شامل ہوں گے یا کم از کم سوسائٹی میں واپس آئیں گے. تو دوسری طرف کچھ لوگ مخالف بھی ہیں, اور مخالفین کا ابھی یہ کہنا ہے کہ جو جہادی لیڈران ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان سے حساب مانگا جائے کہ 90 کے دہائی میں جو جنگ تھے انہوں نے کابل کو ویران کیا, تو اس کا بھی ان سے پوچھا جائے.
کابل سے یہ تھے سید انور. اور گلبدین حکمتیار کا نام اس فہرست سے نکالے جانے کا افغانستان کی سیاست اور خاص طور پر صدر غنی کی حکومت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں, اس کے تجزیے کے لیے میں نے بات کی خطے کے امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے.
جو ان کی پارٹی ہے حزب اسلامی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کا نام جو شامل کیا گیا تھا وہ ناانصافی ہوئی تھی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی شرائط ہیں ہمارے جو افغانستان کی حکومت نے پوری کرنی ہے, جب تک وہ نہیں ہوں گی تو پھر حکمت یار جو ہیں وہ کابل نہیں جائیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان حکومت حکمت یار کو کابل میں گھر دے گی, ان کی حفاظت کرے گی, جو حزب اسلامی کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا, تو پھر کہیں جا کر یہ معاہدے کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہوگا. تو اب یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے. یہ ان کی ایک کامیابی تھی کہ انہوں نے حکمت یار کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا, اور یہ ثابت ہو گیا کہ اگر افغان چاہیں تو آپس میں بھی بغیر کسی دوسرے ملک کی معاونت کے بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور امن معاہدے بھی کر سکتے ہیں. لیکن چیلنج یہ ہے کہ اس معاہدے کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہو جائے.
رحیم اللہ, یہ بتائیے گا کہ صدر غنی کی حکومت کے لیے عملی طور پر کیا مسائل ہیں حکمت یار کے تمام مطالبات ماننے میں.
دیکھیں, خود حزب اسلامی کے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صدر اشرف غنی تو بالکل مخلص ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو. لیکن وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں چاہتے. وہ نام نہیں لے رہے, لیکن ان کا اشارہ یقیناً چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب ہے, کیونکہ حزب اسلامی حکمت یار اور جو ڈاکٹر عبداللہ کی سیاسی جماعت ہے جمعیت اسلامی, ان کے درمیان جب روسی فوج کے خلاف جنگ ہوئی تو کافی اختلافات تھے اور کافی جو ہے وہ لوگوں کو مارا گیا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکمت یار کی جو اپنی پارٹی ہے تو وہ بکھر گئی تھی, اس کے کئی دھڑے ہو گئے تھے. کچھ دھڑے جو ہیں وہ پہلے سے حکومت میں شامل ہیں, اور ان کا جو دھڑا تھا اس کی فوجی طاقت بھی نہ ہونے کے برابر تھی, سیاسی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے, تو وہ اپنی شرائط جو ہیں وہ نہیں منوا سکتے.
تو کیا حیثیت کیا ہے اس وقت حکمت یار کی, کیا سیاسی یا عسکری حیثیت ہے افغانستان میں؟
دیکھیں, عسکری حیثیت تو نہ ہونے کے برابر ہے. طالبان کے مقابلے میں ان کی عسکری طاقت بہت کم تھی, اور میرے خیال میں اسی لیے انہوں نے مجبوراً یہ معاہدہ کیا ہے. سیاسی طور پر ان کی اہمیت ہے, اور اگر وہ اپنے سارے دھڑوں کو پھر سے اکٹھا کر لیں تو حزب اسلامی جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی قوت بن جائے گی. پہلے ہی ان کے کچھ دھڑوں کی پارلیمنٹ میں کافی نمائندگی ہے, اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگ وزیر بھی ہیں. طالبان ظاہر ہے اس معاہدے سے ناخوش ہیں, اور حکمت یار اور طالبان کے درمیان بھی کشمکش ابھی شروع ہو گئی ہے. تو کافی ایک نیا عنصر داخل ہو گیا ہے افغانستان کی سیاست میں. لیکن میدان جنگ میں ابھی بھی اصل مقابلہ جو ہے وہ طالبان کا ہے اور افغانستان کی حکومت کا ہے.
پشاور سے یہ تھے پاکستان اور افغانستان کے امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. اور اسی دوران افغانستان سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ شمالی افغانستان میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 8 پولیس اہلکاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو فریاب صوبے میں چیک پوسٹ پر نشہ آور اشیاء دے کر مارا گیا. بعض اطلاعات کے مطابق ان اہلکاروں کو ہلاک کرنے والا انہی کا ساتھی تھا جو خفیہ طور پر طالبان کے ساتھ کام کر رہا تھا، جبکہ ایک خبر ایسی بھی ملی ہے کہ مارنے والا شخص طالبان کمانڈر ہے اور وہ خود کو پولیس کے حوالے کر چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک والد، دو بیٹے، دو داماد اور تین بھتیجے شامل ہیں۔ صبح فریاب کی پولیس ترجمان نے خبر رساں ایجنسی ایف پی کو بتایا کہ مشتبہ شخص واپس طالبان کے پاس فرار ہو گیا ہے، تاہم فی الحال کسی بھی تنظیم کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔ اس خبر کے علاوہ اور بھی بہت خبریں اور تجزیے تصاویر موجود ہیں bbcurdu.com پر۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے سنیے گا بانو قدسیہ کی موت کے بعد ان کی فنی زندگی پر ایک نظر۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان اور ایران کے درمیان ڈیوس کپ ایشیا زون گروپ 2 کے اسلام آباد میں ہونے والے مقابلوں کا آج دوسرا دن ہے۔ ڈبلز مقابلے میں پاکستان کے ٹاپ پلیئرز عقیل خان اور احسام الحق نے ایرانی کھلاڑیوں انوشا شاگولی اور البروز اخوان کو سٹریٹ سیٹس میں 6-1، 6-2 اور 6-2 سے شکست دے دی۔ کل مقابلوں کے آخری دن ریورس سنگلز میچ کھیلے جائیں گے، جن میں پاکستان کی نمائندگی عابد علی اکبر اور عابد مشتاق کریں گے۔ ان دونوں کھلاڑیوں کا انتخاب آج ڈبلز مقابلوں کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ٹینس میں احسام الحق اور عقیل خان کے شاندار ریکارڈ کی وجہ سے آج کے میچ میں انہی پلیئرز کو کھلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈیوس کپ میں انگلینڈ اور کینیڈا کے درمیان مقابلے میں انگلینڈ کے ڈین ایونز نے پہلا میچ جیت لیا، لیکن کائل ایڈمنڈ کی دوسرے میچ میں شکست کے بعد مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ نوویک جوکووچ کے ڈیوس کپ میں جیت نے سربیا کو روس پر 2-0 کی برتری دلا دی، اور امریکہ بھی سوئٹزرلینڈ پر 2-0 کی برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ چین میں جاری 18th ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں ملائیشیا نے پاکستان کو سیمی فائنل مقابلے میں 2-1 سے شکست دے دی ہے۔ جنوبی افریقہ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل جوہانس برگ میں کھیلا جا رہا ہے۔ 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز میں جنوبی افریقہ کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیمز تیسرا اور آخری ون ڈے کل ہیملٹن میں کھیلیں گی۔ اس میچ میں آسٹریلوی ٹیم کی قیادت آرون فنچ کریں گے۔ کپتانی کے لیے پہلی تین ترجیحات میں شامل سٹیون سمتھ، ڈیوڈ وارنر اور میتھیو ویڈ کی ٹیم میں غیر موجودگی کی وجہ سے آسٹریلوی ٹیم کی کپتانی فنچ کے سپرد کی گئی ہے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے اوپنر مارٹن گپٹل ہیمسٹرنگ انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ دبئی میں ہونے والے ڈیزرٹ کلاسک میں اسپین کے گولف پلیئر سرگیو گارسیا نے 3 شاٹس کی برتری حاصل کر لی ہے۔ برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم آسٹریلیا میں ہونے والے سائیکل ٹور کے تیسرے سٹیج میں حادثے کے باوجود آسٹریلین سائیکلسٹ ڈیمن ہوسن سے 1:12 پیچھے رہے اور ریس میں 6 نمبر پر ہیں۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر معروف مصنفہ بانو قدسیہ کی ادبی زندگی کا احوال سنیے گا، ساتھ ساتھ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام میں شامل ہے۔ لیکن پروگرام کے نصف حصے پر اب وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ایک جج کی جانب سے امریکہ آمد پر پابندی کے ان کے صدارتی حکم کی معطلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسے تبدیل کروائیں گے۔ اردو کی مقبول و معروف ناول نگار اور افسانہ نگار بانو قدسیہ لاہور میں انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 88 برس تھی، وہ گزشتہ چند روز سے علیل تھیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور افغان جنگجو سردار گلبدین حکمتیار کے خلاف پابندیاں ختم کر دی ہیں. انہیں اقوام متحدہ کی طرف سے جنگی جرائم کا مرتکب ہونے کے الزام میں عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. انڈیا کی دو ریاستوں پنجاب اور گوا میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں آج ووٹنگ ہوئی. گوا میں 40 جبکہ پنجاب میں 117 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نازش ظفر سے. سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اردو کی معروف ناول نگار اور افسانہ نگار بانو قدسیہ لاہور میں انتقال کر گئی ہیں. ان کی عمر 88 برس تھی. بانو قدسیہ کچھ عرصے سے علیل تھیں. وہ مشرقی پنجاب کے ضلع فیروز پور میں 1928 میں پیدا ہوئی تھیں. ان کی مشہور ترین تصانیف میں ان کی ناول راجہ گدھ شامل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کئی ڈرامے اور افسانے لکھے ہیں. میں نے بانو قدسیہ کی ادبی خدمات پر بات کی فلم ریڈیو اور تھیٹر کی نامور شخصیت عارف وقار سے.
جی ہاں, یہ ایک ادیب کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس کا ایک ورک جو ہے وہ اتنا مشہور ہو جائے کہ باقی سب کچھ اس کے تلے دب جائے. تو بانو قدسیہ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کا ناول راجہ گدھ شہرت کی اتنی بلندی پر پہنچ گئی کہ لوگ ان کے باقی سارے کام کو بھول گئے یا بہت کم لوگوں نے یاد رکھا بہت کم چیزوں کو. اور راجہ گدھ وہ چونکہ ہر طبقے نے اسٹوڈینٹ سے لے کے اور اسکالرس تک ہر شخص نے اس کو پڑھا اور اس پہ تبصرے کیے, اس لیے وہ زیادہ معروف ہو گیا. لیکن آپ مطلب فٹ پاتھ کی گھاس کا ان کا فکشن دیکھیے اور جو ان کے دیگر مجموعے بعد میں شائع ہوئے پچھلے چند برسوں میں, ان میں شائع شدہ ان کی کہانیاں, ان کے ڈرامے, ان کے یکبابی ڈرامے, ون ایکٹ پلیز, ان کے ریڈیو پلیز اور ان کے ٹی وی پلیز دیکھیے. تو ایک تو وہ والیوم میں کسی طرح کم نہیں ہے اشفاق صاحب سے, دوسرے معیار میں وہ کسی طرح کم نہیں کسی سے.
لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ان کے جو ادب اور خیالات ہیں ان سے خاصا اختلاف رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں اور خاص طور پہ محبت کے بارے میں اور رشتوں کے بارے میں جو ان کا رویہ تھا وہ فرسودہ یا پرانا تھا اور وہ ایک روشن خیالی کے زمرے میں نہیں آتی تھی. آپ کیا کہیں گے؟
ایسا ہے کہ جس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا اس وقت پاکو ہند کے ادبی منظر پر ترقی پسندی کی چھاپ تھی, ترقی پسند چھائے ہوئے تھے اور کوئی شخص بھی جو ترقی پسند خیالات سے, جو ان کے لبرل خیالات تھے ترقی پسندوں کے, ان کی مخالفت میں کوئی بات کرتا تھا یا بولتا تھا تو اس کو سنب کر دیا جاتا تھا. اشفاق صاحب خود جو ہیں وہ ترقی پسند نہیں تھے اور وہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا, بلکہ وہ تو واضح طور پہ مخالف تھے. تو بانو قدسیہ کا جہاں تک ان کے نظریے کا تعلق ہے وہ اشفاق صاحب سے بالکل سہمت تھی اور متفق تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ مثلاً جو مرد اور عورت کی برابری یا ایکول رائٹس وغیرہ کے نعرے لبرل لگاتے تھے یا ترقی پسند لگاتے تھے وہ ان کو فیشنی نعرے سمجھتی تھی.
عارف وقار, اور اس انٹرویو میں ٹیلی فون لائن کی خرابی کے لیے ہماری معذرت قبول کیجیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ایک جامع رپورٹ کمیٹی کو پیش کی جائے گی. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ فیصلہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں سے تفصیلی صلاح مشورہ کے بعد کیا گیا.
پہلے مرحلے میں سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی سے رابطہ کیا جائے گا اور ایک جامع رپورٹ ان کیسز سے متعلق بھی کمیٹی کو فراہم کیا جائے گا. علاوہ ازین صوبائی و وفاقی حکومت سے بھی ان افراد کے بازیابی کے لیے رابطہ کیا جائے گا.
تنظیم کی چیئرمین کا کہنا تھا کہ اگر ماضی کی طرح اس معاملے کو سرد خانے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو دوسرے مرحلے میں سیاسی جماعتوں اور حقوق انسانی کی تنظیموں کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے پیش رفت نہیں ہوئی تو اس کے بعد اقوام متحدہ اور بین الاقوامی عدالت انصاف سے بھی رجوع کیا جائے گا.
تیسرے مرحلے میں ان جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچوں کے کیسز کو مکمل دستاویزات کے ساتھ بین الاقوامی برادری سے رابطہ کرنے کے بعد اقوام متحدہ سے ان کو دوبارہ سماعت کروانے کی درخواست بھی تنظیم کرے گا، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ چوتھے مرحلے میں ان کیسز کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں حصول انصاف کے لیے بھی دائر کیا جائے گا۔
بلوچستان میں آلات کی خرابی کے بعد سے لاپتہ افراد کا مسئلہ سن 2002 میں شروع ہوا تھا۔ وائس فارمیسنگ بلوچ پرسنس کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ تاہم حکومت بلوچستان کے ترجمان انور اللہ کاکڑ کے مطابق ان کی تعداد 80 سے زیادہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان کیسز کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض عناصر ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے لاپتہ افراد کی تعداد کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور بلوچستان سے اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں دو ریاستوں پنجاب اور گوا میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں آج ہونے والی پولنگ ختم ہو گئی ہے۔ ملک کی 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں یہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہے، جس میں پنجاب اور گوا کی تمام نشستوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ پنجاب میں 117 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جس میں تقریباً 2 کروڑ ووٹرز 1145 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ میں نے آج کی ووٹنگ اور اس کے تجزیے کے لیے بات کی امرتسر کے صحافی رویندر سنگھ رابن سے۔
انتظام بالکل ٹھیک رہے ہیں، کوئی بڑی واردات نہیں ہوئی ہے، سیکیورٹی ارینجمنٹ بہت ٹھیک تھے، اور یہ اس بار جو الیکشن تھے یہ ٹرائنگولر تھے، تین طرف سے مقابلہ تھا، لوگوں کو موقع ملا، ان کے جو ووٹ ڈالنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا۔ پانچ بجے تک گیٹ بند کر دیے گئے ہیں، لیکن جو الیکشن آفیسز جو پریمیسز کے اندر ہیں لوگ، ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے گا۔ 4 بجے تک کی جو پولنگ ہے وہ 66% تھی، اب امید ہے کہ 5 بجے تک یہ پچھلے ریکارڈ جو لاسٹ ٹائم 2012 کے ریکارڈ کو توڑے گی۔
یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ یہ تین طرفی یا سہ رخی ایک لڑائی ہے، تو مین جو پارٹیز ہیں، جو اہم پارٹیز ہیں جن کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ آخری فیصلہ ہوگا، وہ کون سی ہیں؟
پنجاب جو ہے پچھلے کئی سالوں سے، میں کہوں گا جب سے پنجاب بنا ہے تب سے، یہ 2 پارٹیوں میں الیکشن ہوتا رہا ہے، وہ تھی کانگریس اور شرمنی اکالی دل بی جے پی کا کوالیشن، لیکن اس بار پنجاب کو ایک تیسرا موقع، بڑا اسٹرانگ جو آپشن ملی ہے وہ ہے عام آدمی پارٹی کی۔
یہ بتائیے گا کہ کانگریس کے لیے اور خاص طور پہ بی جے پی کے لیے، جس کی جو اتحادی جماعت اکالی دل وہ اس انتخاب میں لڑ رہی ہے، تو دونوں جماعتوں کے لیے کیا اسٹیک پہ ہے؟
جو شرومنی اکالی دل ہے یہ 10 سال سے آلریڈی گورنمنٹ میں ہے، اور ان کے لیے اسٹیک یہ تھا کہ جو پرکاش سنگھ بادل جو ہمارے چیف منسٹر ہیں شرومنی اکالی دل کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا یہ آخری الیکشن ہے، اور وہ کلیم یہ کر رہے تھے کہ انہوں نے جتنی ڈیولپمنٹ کروائی اب تک اس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے ان کو یہ اگلے 5 سال اور چاہیے۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی جو بی جے پی ہے وہ سینٹر میں ہے، لیکن پنجاب میں وہ لگ بھگ اس بار مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کی پچھلی بار 12 سیٹ تھی تو اس بار مجھے لگتا ہے سنگل ڈیجٹ پہ شاید رہ جائے گی، اس طرح ماہر بتاتے ہیں۔ لیکن جو کانگریس ہے وہ 10 سال سے وہ باہر تھی پاور سے، کیپٹن امریندر سنگھ پچھلی بار بنتے بنتے رہ گئے، تو ان کو انہوں نے بھی یہ پبلک میں آ کے کہا کہ ان کی یہ لاسٹ الیکشن ہے، لوگ انہیں جتائیں، اور وہ جو پچھلے 10 سالوں میں کچھ لوگوں کے خلاف کوئی پرچے ہوئے ہیں یا ڈرگ والا ایشو ہے یا انمپلائمنٹ والے ایشو ہے وہ لے کے آئیں گے، ان کو لگتا ہے وہ اپنے ایک دھڑے کو مضبوط کر پائیں گے۔ لیکن تیسری عام آدمی پارٹی کے سٹیک صرف اتنے ہیں، ان کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے گین ہی کرنا ہے یہاں پہ، چاہے وہ 30 سیٹیں لیں یا 60 سیٹیں لیں۔
بھارتی پنجاب کے انتخابات کی تفصیل بتا رہے تھے صحافی رویندر سنگھ رابن۔ اور اب سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت میں 1 فروری کو ملک کا بجٹ پیش کیا گیا۔ بجٹ سے 3 مہینے پہلے نومبر میں حکومت نے 500 اور 1000 کے نوٹوں پر پابندی عائد کر دی تھی، اور ان کی جگہ نئے نوٹ جاری کر دیے گئے۔ ابتدائی دنوں میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حالات اب رفتہ رفتہ معمول پر آ رہے ہیں۔ پرانے نوٹوں پر پابندی لگاتے وقت وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ اس اچانک قدم کا مقصد ملک کی معیشت سے کالا دھن ختم کرنا ہے۔
وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ کتنے مالیت کے نوٹ جمع ہوئے اور کتنا کالا دھن سامنے آیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ نوٹوں کی بندش کے بعد 1 کروڑ سے زیادہ کھاتوں میں 2 لاکھ روپے سے 80 لاکھ روپے تک جمع کیے گئے۔ اسی طرح 1.5 لاکھ کھاتے ایسے ہیں جن میں لوگوں نے 80 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ جمع کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوٹوں پر بندش کے فیصلے سے آنے والے دنوں میں معیشت کو صاف ستھرا بنانے میں کافی فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں جو لوگ ٹیکس ادا کرنے کے زمرے میں آتے ہیں ان کی غالب اکثریت ٹیکس نہیں ادا کر رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی 1.25 ارب کی آبادی میں صرف 3.70 کروڑ شہری ٹیکس کا سالانہ فارم بھر رہے ہیں۔ ان میں بھی 1 کروڑ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی اتنی دکھائی ہے جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آتی۔ پورے ملک میں صرف 2.25 لاکھ شہری ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی 50 لاکھ روپے سے زیادہ دکھائی ہے۔ 10 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی والے لوگوں کی تعداد صرف 24 لاکھ ہے۔ بھارت میں گزشتہ 5 برس میں اوسطاً ہر برس 50 لاکھ کاریں فروخت ہوتی ہیں۔ 2 کروڑ بھارتی شہری سیاحت یا بزنس کے سلسلے میں ہر برس غیر ممالک جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو واضح ہے کہ جتنے لوگ اس وقت ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ٹیکس کے زمرے میں ہونے کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ٹیکس ادا کرنے والوں میں اکثریت ملازمت پیشہ افراد کی ہے جن کے ٹیکس ان کی کمپنیاں تنخواہ دینے سے پہلے ہی کاٹ کر حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیتی ہیں۔ حکومت اب رفتہ رفتہ ان سبھی شہریوں کو ٹیکس کی گرفت میں لانے کی تدبیر تیار کر رہی ہیں جو ابھی تک حکومت کو جل دیتے رہے ہیں۔ بھارت میں معیشت اور کاروبار کا نظام ایسا ہے جس میں بڑے پیمانے پر نقد پیسے کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور نقد پیسے کا حساب کتاب حکومت کے ریکارڈ پر نہیں ہوتا، جس کے سبب یہ رقم ٹیکس سے بچ جاتی ہے۔ مودی حکومت نے نئے نوٹ جاری کرنے کے ساتھ کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے نہ صرف لین دین میں کیش کا چلن کم ہوگا بلکہ ہر طرح کا ٹرانزیکشن بھی درج ہوگا، جس کے نتیجے میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں بڑا اضافہ ہونے کی توقع ہے۔ حکومت ملک کی الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ سروس ٹیکس کی جگہ اب ایک ٹیکس جی ایس ٹی نافذ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر دکاندار جو بھی خرید و فروخت کرے گا اس کا خود بخود اندراج ہوگا اور اسے اپنی آمدنی کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ مودی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد مرکزی حکومت کی سطح پر انتظامیہ کو یقیناً صاف و شفاف بنانے کی مؤثر کوشش کی ہے۔ اگر وہ لین دین میں کیش کا استعمال کم کرانے میں کامیاب ہو گئے اور ملک ایک ڈیجیٹل معیشت کی طرف اگر جاتا ہے تو ملک سے کرپشن ختم کرنے کی سمت یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
انڈیا، پاکستان اور سری لنکا سمیت جنوبی ایشیائی ملکوں میں انسانی اسمگلنگ کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں پرنس چارلز سے وابستہ فلاحی ادارے دی برٹش ایشین ٹرسٹ کے مطابق سالانہ کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جن میں 70% خواتین شامل ہیں۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے برٹش ایشین ٹرسٹ احتیاط کی اپیل کر رہا ہے۔ بی بی سی کی شمائلہ جعفری نے ٹرسٹ کی سفیر اداکارہ نینا واڈیا سے پوچھا کہ آخر اس اپیل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔
جو اسٹیٹسٹکس ہے ہمارے پاس، وہ کہہ رہے ہیں کہ 22.5 ملین ساؤتھ ایشینز کو یہ ٹریفکنگ، ابیوس، سیکشل ایکسپلوئٹیشن، چائلڈ لیبر، فورسڈ میرج، سب کچھ ہو رہا ہے، اینڈ اٹس بینگ اگنورڈ۔ ایسے لگ رہا ہے کہ پیپل ہیو فورگوٹن اباؤٹ دم۔
تو یہ جو اپنی اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں تو کافی لگتا ہے کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، سنگین ہے۔ جو آپ لوگوں نے راستہ اپنایا ہے، یہ آپ اپیل کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ آواز پہنچے گی آپ کی؟
بہت بہت فائدہ ہوگا۔ میں ایک گروپ کے ساتھ ہوں، دا برٹش ایشین ٹرسٹ۔ یہ جو گروپ ہے تو پرنس چارلز نے سیٹ اپ کیا ہے 2007 میں۔ میں امبیسڈر ہوں ان کے لیے، اور یہ جو کر سکتے ہیں یہ لوگ، جو لڑکیاں اور بچے اور ایون لڑکے جو سیکس ٹریفکنگ میں ہیں، ان کو وہاں سے کار دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں وے دے فیل سیف، ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں، ان کو سکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو برا ہوا ہے ہم آپ کو ہیلپ کریں گے، اور یہاں سے آپ کا لائف نیا لائف بنا سکتے ہیں، جو ان کے لیے سیف ہوگا گھر واپس جانے کا، تو وہ کریں گے، نہیں تو دے ول فائنڈ انادر سیف پلیس۔ آلسو ان کو سکھائیں گے کہ لڑکیاں اور لڑکے ایکول ہیں۔ انڈیا میں، پاکستان میں، سری لنکا میں ویمن ایکول نہیں ہے مین کے ساتھ۔
یہ اپیل آپ کس سے کر رہے ہیں؟
جس کے پاس تھوڑے بھی پیسے ہیں دے سکتے ہیں، تو ہم جو بھی پیسے دیں گے وہ ڈائریکٹلی برٹش ایشین ٹرسٹ کے پاس جائے گا اور وہاں سے کاؤنسلنگ کے لیے پے کریں گے, ایڈوکیشن کے لیے پے کریں گے, ان کو نیا امپلائمنٹ دیں گے. 45 pounds جو آپ دینے والے ہو تو 45 pounds ایک پرسن کی لائف انٹائرلی چینج کر سکتے ہیں فار ایور.
اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو ساؤتھ ایشیا میں کہاں سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے حالات خراب ہیں, اور کیا پاکستان میں بھی یہ ٹرسٹ کوئی کام کر رہا ہے؟
جی, گراؤنڈ لیول پہ پاکستان میں, انڈیا میں اور سری لنکا میں لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ دے کین یوز جو بھی لاز ہے ان پلیس اور دے کین یوز جو ٹیکس کا پیسے ہیں, سب کچھ ساتھ رکھ کے کمیونٹی کو ساتھ لے کے پیپل کے لائفز چینج کر سکتے ہیں.
یہ جو برٹش ایشین ٹرسٹ ہے, لیکن یہ کام جو ہے یہ صرف ایشین کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں, فوکس ایشین کے
فوکس ہے ابھی ایشین کمیونٹی کے لیے, کیونکہ نمبرز بہت بڑے ہیں, 22.5 million, کانٹ ایون امیجن کہ اتنے لوگ ہیں. 40,000 بچے ہیں, ایوری ایئر 40,000 چلڈرن آر ابڈکٹڈ, ان کو لے جاتے ہیں اسٹریٹ سے, اور 11,000 وہ 40,000 میں 11,000 دے آر نیور سین اگین, ڈسپیئر ہو جاتے ہیں.
نینا واڈیا سے بات کر رہی تھی شمائلہ جعفری. سیر بھی نبی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا.
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چمکتی دمکتی دنیا کی خبروں کے پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ترتیب و پیشکش ہے نصرت جہاں کی.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
یہ وہ ہے جو ہر عید پر آتے ہیں, عیدی لینے نہیں بلکہ آپ کو انٹرٹین کرنے.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
جب یہ آتے ہیں تو کوئی دوسرا سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا, کیونکہ یہ کہلاتے ہیں باکس آفس کے بادشاہ.
ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر دی تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا.
جی ہاں, یہ ہے سلمان خان. کرن جوہر کا کہنا ہے کہ وہ باکس آفس پر سلمان سے ٹکر نہیں لے سکتے, اور وہ عید پر اسی وقت فلم ریلیز کریں گے جب ان کی فلم میں سلمان ہوں گے. میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ. ایکٹنگ میں فٹنس کا تڑکا ضروری کیوں ہے, آپ کو بتائیں گے انا. گووندا کی نئی فلم تیار ہے, لیکن کیا آپ انہیں ہیرو دیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ بگ بی بتائیں گے کہ اپنے بچپن میں وہ کس طرح فلمیں دیکھتے تھے.
نہ کجرے کی دھار, نہ موتیوں کے ہار, نہ کوئی کیا سنگار, پھر بھی کتنی سندر ہو تم, کتنی سندر ہو.
اپنے زمانے کے ٹال ڈارک ہیرو سنیل شیٹی اپنی بیٹی کے لانچ کے بعد اب بیٹے آہان کو بالی ووڈ میں انٹری دلوانے کے لیے تیار ہیں. فلم ساز ساجد ناریڈوالا انہیں لانچ کرنے والے ہیں. تو شیٹی جی, آیان کو کیا ٹپس دی آپ نے؟
ایکٹنگ میں فٹنس کا تڑکا,
वो भी बहुत जरूरी है, वरना तो चलेगा ही नहीं। पहले जमाना था जब मेरी एंट्री हुई थी और मेरे बाइसेप्स इतने बड़े थे, छाती इतनी बड़ी थी, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स कहते थे यार इसे ले लो, इसको पीछे कहीं खड़ा कर दो, विलन का रोल ले लो। आज उल्टा हो चुका है, प्रोड्यूसर के पास एक्टर जाता है तो बोलता है यार बॉडी शॉडी बनाओ, हीरो बनना है। तो थिंग्स हैव चेंज, तो एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है और आन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर पार्टनर के 10 साल बाद गोविंदा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं और उनकी फिल्म का नाम है आ गया हीरो।
मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जब भी किसी से कुछ कहने जाता हूँ तो वो लोग मुझे बोल देते हैं।
तो गोविंदा जी कैसा रहा तजुर्बा?
मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज्यादातर मुझे पसंद आती है वो अच्छी रहती है, तो मैंने ये फिल्म कई टाइम देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि हो गया, ये ऊपर वाले ने अच्छी हिट फिल्म बनवा दी है मेरे हाथ से। तो आई होप कि ये बहुत चलेगी एंड आप लोग इसे वैसे ही देखेंगे जैसे वर्षानुवर्ष गोविंदा की फिल्म आप देखते आए हैं, और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कृपया।
न सबूत ढूंढता हूँ न गवाह ढूंढता हूँ, मुजरिम नजर आ जाए तो चले की तरह भूलता हूँ।
अब आपकी फिल्म हिट होगी या नहीं ये जनता को तय करने दें।
ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। जो सुधर गया वो गया ऊपर।
बिग बी बॉलीवुड के ऐसे सीनियर स्टार हैं जो हमेशा ही दूसरे हीरोज का हौसला बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहते। अब चाहे शाहरुख हो या ऋतिक, अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में हर तरह के किरदार और फिल्में की हैं। तो बचपन में आपको फिल्में देखने की इजाजत थी क्या?
I was born and brought up in Allahabad in Uttar Pradesh, and in Allahabad in our time parents used to go and wet a film before children were allowed to go and see it. तो जो भी फिल्में आती थी और जिसके लिए हम चाहते थे कि हमें जाना है उसे देखने, पहले वो देखते थे, उसका अनुमान लगाते थे कि ये देखने लायक है कि नहीं बच्चों के लिए, उसके बाद हमें इजाजत मिलती थी वहाँ जाने की।
प्रिटी वुमन ऑफ बॉलीवुड प्रीति जिंटा, जिनकी अदाएं चुलबुली और अंदाज बिंदास है।
वेल थैंक यू कि आप ऐसा कह रहे हैं। ये सवाल आपको मेरी मॉम से करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये इंसान की अपब्रिंगिंग होती है जो उन्हें सिखाया जाता है। मुझे हमेशा सिखाया गया है कि चाहे कुछ भी जिंदगी में हो हमेशा हंसते खेलते रहो, एंड आई थिंक अगर आप हंसते खेलते रहो तो यू ऑलवेज लुक प्रिटी।
तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले।
प्रीति की आंखों में शरारत और बातों में नजाकत तो बिल्कुल नहीं होती। एक फौजी की बेटी क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते हीरोइन बन जाए, ये खुद प्रीति ने भी नहीं सोचा था।
काम अच्छा हो, हंसते खेलते हो तो मजा भी ज्यादा आता है, काम सीरियसली हो तो फिर मजा भी उतना नहीं आता है। और आप काम क्यों करते हैं लाइफ में? सेटिस्फेक्शन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन और इंजॉयमेंट नहीं मिले तो अधूरा सा फील होता है।
चार टीवी एड्स के बाद जब प्रीति फिल्म दिल से में नजर आई तो छोटे रोल के बावजूद लोगों के दिलों में बस गई। प्रीति जिंटा उन लोगों में से हैं जिन्होंने बगैर किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपने दम पर कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। अपने करियर के शुरुआत में ही प्रीति ने अक्षय कुमार के अपोजिट संघर्ष नाम की फिल्म में काम किया।
मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, पहली
पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनु प्यार हो गया है।
प्रीति जिंटा के लव अफेयर्स एक दो लोगों तक ही महदूद रहे। पहले उन्होंने मॉडल और एक्टर मार्क रॉबिन्सन को डेट किया और उसके बाद उनका रिश्ता बिजनेसमैन नेस वाडिया के साथ रहा, जो कुछ अरसे पहले बहुत ही खराब नोट पर खत्म हुआ। प्रीति जिंटा पर्दे पर जितनी जिंदा दिल नजर आती हैं, उतनी ही बिंदास और बेबाक वो अपनी निजी जिंदगी में भी हैं, जिसकी मिसाल 2003 में फाइनेंसर भरत शाह का केस है, जिसमें कई मेल एक्टर्स अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपने बयान से पलट गए, वहीं प्रीति अपने बयान पर कायम रही। आमिर खान के साथ सिर्फ एक ही फिल्म दिल चाहता है में काम किया, लेकिन उनकी केमिस्ट्री लोगों को आज तक याद है।
जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं, जाने क्यों
आमिर खान और सैफ के बाद प्रीति ने शाहरुख खान के साथ फिल्म वीर जारा में काम किया, जिसमें उन्होंने वीर की जारा का किरदार निभाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही।
जानो देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ।
प्रीति आप इतनी कामयाब हीरोइन रह चुकी हैं, आपकी अपनी फेवरेट हीरोइन कौन है?
मैं तो माधुरी दीक्षित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। माधुरी दीक्षित के साथ मैंने एक पिक्चर की थी कुछ साल पहले, ये रास्ते हैं प्यार के। क्या ग्रेस है उनमें अभी भी, क्या स्टाइल है, कैसे मूव करती हैं, और उनको देख के बोलते हैं कि ये होता है सुपरस्टार। इतनी डिग्निटी है, इतनी तमीज है, तहजीब है, कोई दिमाग खराब नहीं हो गया है।
मनु हो या प्यार बलिए पहली पहली बार बलिए दिल विच आजा बन के करार बलिए मन्नता।
प्रीति की आईपीएल टीम के बारे में सब जानते हैं, अपने इस इनिंग्स में भी प्रीति कामयाब रही।
वेल इट फील्स वंडरफुल, पर टू बी ऑनेस्ट दोनों नावों में पांव सक्सेसफुली रखना बहुत मुश्किल होता है। पहले 11 साल अपनी जिंदगी के मैंने फिल्मों को दिए,
प्रीति जिंटा ने पिछले साल ही अपने बॉयफ्रेंड जेन गुडिनफ से शादी रचाकर बॉलीवुड को एक तरह से छोड़ दिया था, लेकिन अब वो एक बार फिर बड़े पर्दे का रुख कर रही हैं और जल्दी ही फिल्म भैया जी सुपरहिट के साथ आ रही हैं। अब ये फिल्म सुपरहिट होगी या नहीं, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। और अब इस हफ्ते की फिल्म, इस हफ्ते जैकी चैन और सोनू सूद की फिल्म किंग फू योगा आई है। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी बताएंगे कि फिल्म कैसी रही।
किंग फू योगा एक मजेदार फिल्म है। जैकी चैन की जैसी फिल्में होती है वैसी तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक बच्चों की सी कहानी ले गई है। जैसे एक खजाना है जिसके पीछे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आए हुए हैं और वो लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, उनको जैकी चैन की सहायता लेनी पड़ती है। ये एक रोमांच पैदा करने वाली कहानी है और जैसा कि जैकी चैन की फिल्मों में होता है भरपूर एक्शन भी है।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
नुसरत जहां आप छा गई हैं, तोहफा कबूल कीजिए। और जैसा कि प्रीति जिंटा इस प्रोग्राम में कह रही थी कि अगर आपको खूबसूरत लगते रहना है तो मुस्कुराते रहें। मुस्कुराने के लिए نصرت جہاں کا یہ پروگرام ضرور سنیے, اور اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ حاضر ہے جس کا پتہ ہے bbcurdu.com. اس پر اور بھی کئی خبریں موجود ہیں, اور نامور مصنفہ بانو قدسیہ کے انتقال کی خبر اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. ان کی شخصیت پر اگر آپ نظر ڈالنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے عمر آفریدی, پروڈیوسر خالد کرامت, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ولسن, اور اسلام آباد میں عامر صدیقی. سیربین کی ٹیم اور جاوید سمرو کو یہاں اجازت دیجیے, اور آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش.
ایران فوجی مشقیں منعقد کر رہا ہے جس کے دوران وہ شارٹ رینج میزائل اور ریڈار کا نظام ٹیسٹ کرے گا. یہ مشقیں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف لگائی گئی پابندیوں کے ایک دن بعد منعقد کی جا رہی ہیں. اردو کی مقبول و معروف ناول نگار اور افسانہ نگار بانو قدسیہ لاہور میں انتقال کر گئیں. ان کی عمر 88 برس تھی, وہ گزشتہ چند روز سے علیل تھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ایک جج کی جانب سے امریکہ آمد پر پابندی کے ان صدارتی حکم کی معطلی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اسے تبدیل کروائیں گے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے افغانستان کے ساتھ سابق وزیر اعظم اور افغان جنگجو سردار گلبدین حکمتیار کے خلاف پابندیاں ختم کر دی ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.